بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده فقال كلاهما على خير وأحدهما أفضل من صاحبي أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه إن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وأما هؤلاء فيعلمون الجاهل فهم أفضل وإنما بعثت معلما ثم جلس فيه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ گزشتہ تقریباً 1450 سالوں کے اندر امت کو دین سمجھانے اور دین سکھانے کے لیے بے حد و حساب تقریریں ہوئی ہیں، بے حد و حساب بیان ہوئے ہیں، بے حد و حساب واعظ و نصیحت کی مجلسیں قائم ہوئی ہیں اور لاکھوں کے حساب سے دین سمجھانے کے لیے کتابیں لکھی گئی ہیں. مسلمانوں کے ہاتھوں سے جب اسپین چلا گیا تو غرناطہ کے قصر الحمراء کے سامنے والے چوک میں جو کتابیں جلائی گئی تھیں ان کی مقدار تعداد 1,000,000 تھی. اس کے علاوہ جو کتب خانوں کے اندر اور دنیا کے اندر موجود تھیں وہ الگ تھیں. صرف ایک چوک کے اندر 1,000,000 مسلمانوں کی وہ کتابیں جو دین سمجھانے کے لیے لکھی گئی تھیں ان کو جلا دیا گیا. جب تاتاریوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا تو دجلہ کا پل مسلمانوں نے خود توڑ دیا تاکہ تاتاری ہم تک نہ پہنچ سکیں، تو صرف ایک شہر کے کتب خانوں میں اتنی کتابیں موجود تھیں کہ دجلہ کے اندر انہوں نے پھینک دیں اور وہ پل کی طرح سے ایک دوسرا پل کتابوں کا بن گیا اور پورے دجلہ کا پانی سیاہ رہا 1 مہینے تک. تو یہ سارا کا سارا دین سکھانے اور دین سمجھانے کے لیے لکھا گیا اور کہا گیا. جو کچھ بھی ان کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے اور جو کچھ بھی ان تقریروں، بیانوں، واعظ و نصیحت کی مجلسوں میں کہا گیا ہے، ان سب کا ماخذ اور مرجع صرف 3 چیزیں ہیں. جو کچھ کہا گیا قرآن کو سمجھانے کے لیے کہا گیا، جو کچھ لکھا گیا، کہا گیا، سمجھایا گیا وہ حدیث پاک کو سامنے رکھ کر لکھا گیا اور سمجھایا گیا اور بیان کیا گیا، اور تیسری چیز سیرت ہے. جو کچھ کتابوں میں لکھا گیا ہے، جو کچھ بیانوں میں کہا گیا ہے، اس کے پیچھے قرآن ہے، حدیث ہے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی ہے. جن بندوں نے ساری زندگی قرآن پاک کے سمجھنے سمجھانے میں لگائی ہے اور بڑے بڑے مفسر بنے ہیں، وہ بھی آخر کے اندر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو ہم نے کہا یہ بہت تھوڑا سا ہے، یہ صرف ہماری عقل اور سمجھ کے مطابق ہے، ورنہ قرآن ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی تک ہم کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ جن بندوں نے ساری زندگی حدیث پاک کی خدمت کی اور حدیث پاک کو جمع کیا، اس کو پڑھا، اس کو پڑھایا، وہ بھی ساری زندگی گزارنے کے بعد آخر میں یہی کہتے ہیں کہ حدیث پاک کی خدمت کا ہم سے حق ادا نہیں ہوا، ہم نے جو کچھ کہا ہے، جو کچھ ہم سمجھے ہیں، وہ ہماری عقل کی انتہا ہے، ورنہ حدیث پاک ایسا خزانہ ہے جس کی گہرائی تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ جن بندوں نے سیرت کے بارے میں ساری زندگی خرچ کی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کیسی تھی، آپ کا سفر کیسا تھا، آپ کا حضر کیسا تھا، آپ کی رات کیسی تھی، آپ کا دن کیسا تھا، آپ کی عبادت کیسی تھی، آپ کے معاملات کیسے تھے، آپ کا مبارک چہرہ کیسا تھا، آپ کا خاندان کیسا ہے، آپ کی زندگی کیسی ہے، زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں جن لوگوں نے ساری زندگی خرچ کی، آخر میں یہ اعتراف کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی جو ہم نے کہی بیان کی، وہ ہماری عقل اور علم کی انتہا ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسا گہرا سمندر ہے ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو سیرت کے بارے میں، چونکہ ربیع الاول شروع ہے، سیرت کے بارے میں ایک تو اس بات کو سامنے رکھنا ضروری ہے کہ سیرت کے بے حد و حساب پہلو ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جو مبارک نام کتابوں میں جمع کیے گئے ہیں وہ 800 سے زائد ہیں۔ ایک ایک نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا ایک لمبا چوڑا باب ہے، اس لیے کہ آپ کا نام صرف تعارف کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کی صفت کے لیے، آپ کے پہچان کے لیے ہے۔ دنیا کے اندر ممکن ہے کہ ایک آدمی، اس کا نام صادق رکھ دیا جائے، صادق کا معنی سچا، لیکن اس نے ساری زندگی سچ نہ بولا ہو، ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی کا نام علیم الدین رکھ دیا جائے، علیم الدین کا معنی دین کو جاننے والا، اور وہ ایک مسئلہ بھی نہ جانتا ہو، ممکن ہے۔ ایک آدمی کا نام صابر ہو اور وہ بالکل صبر اس کے اندر نہ ہو، ممکن ہے۔ لیکن رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جو مبارک نام ہیں، وہ ایک ایک نام آپ کی مبارک صفت ہے۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کوئی چھوٹا سا اور مختصر سا مضمون نہیں ہے جس کو مختصر طریقے سے بیان کر دیا جائے، بہت پھیلا ہوا ایک علم کا باب ہے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سیرت۔ سب سے اہم سیرت کے پہلو کون سے ہیں؟ سب سے اہم سیرت کے پہلو وہ ہیں جو اللہ نے خود بیان فرمائے قرآن پاک کے اندر۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ قرآن میں بیان نہیں کی، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کی بہت ساری چیزیں قرآن میں بیان نہیں کی گئیں، مقصد نبوت جو چیزیں تھیں وہ اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں، جس کے لیے آپ کی بعثت ہوئی، آپ کو بھیجا کیوں گیا دنیا کے اندر، آخر اس کے پیچھے کیا غرض و غایت تھی کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام اتنا فاقہ برداشت فرماتے ہیں کہ پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، کیوں؟ آخر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام ساری رات کیوں روتے رہے؟ آپ کی نبوت کا مقصد کیا ہے؟ یہ وہ پہلو ہیں جو اللہ پاک قرآن میں بیان فرماتے ہیں، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ قرآن کے اندر آپ کی سیرت کا پہلو ہے، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہ اللہ پاک نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو بیان فرمایا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، یہ اللہ کے نبی کی سیرت ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے نبی کی سیرت ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دو ہی دنیا کے اندر راستے ہیں, ایک خواہش کا راستہ, ایک آپ کی اتباع کا راستہ, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. جس نے آپ کی اتباع نہیں کی وہ خواہشات کے پیچھے چلنے والا ہے. یہ قرآن ہے, یہ آپ کے نبی, اللہ کے نبی کی سیرت ہے. تو سیرت طیبہ کا سب سے اہم پہلو وہ ہے جو اللہ خود قرآن میں بیان فرماتے ہیں. بہت ساری آیات شریفہ قرآن پاک کے اندر ہیں. سیرت طیبہ کا اس سے اگلا, دوسرے نمبر پر سب سے اہم پہلو وہ ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس کام کے لیے بھیجا گیا. ایک لفظ آتا ہے حدیث پاک میں, بعثت, مجھے بھیجا گیا ہے, ایک ذمہ داری دے کر مجھے بھیجا گیا. کیوں بھیجا گیا, وہ اللہ کے نبی آگے بیان فرماتے ہیں. کئی احادیث طیبہ کے اندر یہ بعثت کا لفظ, یہ اللہ کے نبی نے خود بیان فرمایا. ہم سب جانتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام رات کو ایسی عبادت فرمایا کرتے تھے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتے. اتنا لمبا قیام ہوتا, اتنا لمبا رکوع ہوتا, اتنا لمبا سجدہ ہوتا کہ بس بسا اوقات حضرت صدیقہ فرماتی ہیں, مجھے گمان ہوتا کہیں آپ کی روح تو نہیں پرواز کر گئی. لیکن ایک دفعہ بھی اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا انما بعثت عابدا, اللہ نے مجھے عبادت کے لیے بھیجا, نہیں فرمایا. عبادت کی ہے, سب سے بہترین عبادت اللہ کے نبی نے کی, لیکن انما بعثت عابدا نہیں فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے, حضرت صدیقہ فرماتی ہیں ایسے روزے رکھتے کہ ہمیں یہ گمان ہوتا کہ اب کبھی افطار نہیں کریں گے. لگاتار روزے رکھتے, لیکن ایک دفعہ بھی آپ نے نہیں فرمایا انما بعثت صائما, اللہ نے مجھے روزے رکھنے کے لیے بھیجا, نہیں فرمایا. آپ نے ایسا حج کیا ہے کہ بیت اللہ کا ایسا حج نہ اس آپ سے پہلے کبھی ہوا نہ قیامت تک کبھی ہوگا, لیکن ایک دفعہ بھی نہیں فرمایا انما بعثت حاجا, اللہ پاک نے مجھے حج کرنے کے لیے بھیجا, نہیں فرمایا. آپ نے چار عمرے کیے ہیں ہجرت کے بعد, ایک دفعہ بھی نہیں فرمایا انما بعثت معتمرا, اللہ پاک نے مجھے عمرہ کرنے کے لیے بھیجا. آپ نے اپنے تمام گھروں کا مال صدقہ خیرات کر دیا, لوگوں کو کھلا دیا, اور جب دیا ہے تو ایسا دیا ہے کہ کوئی آپ سے زیادہ دینے والا نہیں تھا, لیکن کہیں نہیں فرمایا انما بعثت متصدقا, اللہ نے مجھے صدقہ خیرات کرنے کے لیے بھیجا. بحیثیت ایک امتی ہونے کے ہم سب نے یہ سوچنا ہے, اس پر غور کرنا ہے کہ اللہ کے نبی خود کہاں کہاں فرماتے ہیں انما بعثت, کہ مجھے اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے. آپ کے کارنامے بے حد و حساب ہیں, آپ کی صفات حمیدہ بے حد و حساب ہیں, آپ کی سیرت طیبہ کے بے حد و حساب باب ہیں, لیکن چند مواقع ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما بعثت, مجھے بھیجا گیا ہے اس کام کے لیے. آج کی مختصر سی مجلس کے اندر صرف چار حدیثیں سامنے رکھی جائیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے کیوں بھیجا گیا, میں کس لیے آیا ہوں دنیا کے اندر, دنیا کی تکلیفیں میں نے کیوں برداشت کی ہیں, میں نے مکہ کے اندر مینا کے اندر لوگوں کی کڑوی کسیلی کیوں سنی ہے, میں نے طائف کے اندر پتھر کیوں کھائے ہیں, میں نے ہجرت کیوں کی ہے, میں نے اپنے صحابہ کو بے گھر کیوں کیا ہے, میں نے خندق کے اندر صحابہ کے پیٹوں پر پتھر کیوں باندھے ہیں, میرے آنے کا مقصد کیا ہے, میں کیوں آیا ہوں دنیا کے اندر. انما بعثت, یہ سیرت طیبہ کا سب سے اہم پہلو ہے. سب سے اہم پہلو قرآن کے اندر, دوسرے نمبر پر سب سے اہم پہلو اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ میں کیوں آیا دنیا کے اندر. بخاری شریف کی ایک حدیث پاک, اللہ کے نبی فرماتے انما بعثت الی الناس کافتا, مجھے بھیجا گیا ہے سارے زمانوں کے لیے, ساری قوموں کے لیے. پہلے نبی آتے تھے اپنی قوم کے لیے آتے, ایک خاندان کے لیے آتے, ایک علاقے کے لیے آتے, ایک وقت کے لیے آتے. وقت گزر جاتا, ان کی نبوت ختم ہو جاتی, علاقہ علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے جاؤ، ان کی نبوت کا دائرہ ختم ہو جاتا۔ مخصوص قوم کے لیے نبی تھے، دوسری قوم ان سے نہیں سیکھ سکتی تھی۔ انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات بڑی عظمت کے ساتھ آئے ہیں، لیکن ان کی محنت کا میدان بہت مختصر۔ فرما انما بعثت الی الناس کافۃ، صرف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہیں جو اپنے زمانے کے لیے بھی ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں، جو اپنی قوم عرب کے لیے بھی ہیں اور قیامت تک آنے والی تمام اقوام کے لیے ہیں، جو مکہ کے لیے بھی ہیں اور ہر شہر کے لیے ہیں، جو انسانوں کے لیے بھی ہیں اور جنات کے لیے بھی ہیں، جو ہر ایک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے اور ہر ایک کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام خود اپنی سیرت بیان فرماتے ہیں، انما بعثت الی الناس کافۃ، میں سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور ایسی نبوت ہے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی، قسم کھا کر فرمایا، میں اس اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لو کان موسیٰ حیاً ما وسعہ الا اتباعی، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی بھی دوبارہ دنیا کے اندر آ جائے، اس کو بھی میری اتباع کرنی پڑے گی، نہیں چلیں گے تورات کے اوپر۔ حضرت داؤد علیہ السلام آ جائے، نہیں چلیں گے زبور کے اوپر۔ ابراہیم علیہ السلام آ جائیں، نہیں چلیں گے اپنے صحیفوں پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، انجیل پر ان کا عمل نہیں ہوگا، قرآن پاک پر ان کا عمل ہوگا، حدیث پاک پر ان کا عمل ہوگا۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام خود اپنی سیرت کو کن الفاظ سے بیان فرماتے ہیں، چار حدیثیں آج کی مجلس میں سامنے رکھنی ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا، انما بعثت الی الناس کافۃ، ہر زمانے، ہر قوم، ہر علاقہ، ہر بندے کے لیے اللہ پاک نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور چونکہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت بڑی عظیم الشان، اللہ پاک نے آپ کی برکت سے اب آپ کی امت کو بھی بہت نواز دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام، نبی بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں آدم علیہ السلام کے، ان سے ایک دفعہ فرمانے لگے کہ اے میرے بیٹے، اللہ پاک نے میری اولاد میں ایک ایسے عظیم الشان نبی کو پیدا فرمانا ہے جو مجھ سے کہیں افضل ہوں گے۔ تو حضرت شیس علیہ السلام کہنے لگے کہ ابا جان، بیٹا باپ سے کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ ان کی افضلیت کا تو کیا کہنا، اللہ پاک نے ان کی امت کے ساتھ وہ معاملہ کرنا ہے جو میرے ساتھ بھی نہیں کیا۔ مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے، سب سے پہلے تو اللہ پاک نے میری غلطی کا اعلان کیا، قیامت تک آنے والے ہر بندے کو بتایا کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی۔ دوسرا، اللہ پاک نے غلطی ہوتے ہی میرا لباس اتار لیا۔ اور تیسرا یہ کہ غلطی ہوتے ہی مجھے جنت سے اتار کر زمین پر بھیج دیا۔ اور چوتھا یہ کہ غلطی ہوتے ہی میرے اور میری بیوی کے درمیان میں تفریق کر دی، وہ کہیں روتی رہی، یہ کہیں روتے رہے۔ اور پانچواں یہ کہ اللہ پاک نے میری توبہ کی قبولیت کے لیے میدان عرفات کو منتخب کیا، یہاں پہنچا تو توبہ قبول ہوئی۔ ایسی امت ہوگی، رات کو بھی غلطی کریں گے، دن کو بھی کریں گے، صبح بھی کریں گے، شام کو بھی کریں گے، اللہ کسی کے سامنے ان کا اعلان نہیں کریں گے، پردہ ہی ڈالتے رہیں گے، دنیا میں بھی پردہ ڈالتے رہیں گے، اور ایسی امت کے قیامت والے دن بھی اللہ ان میں سے کسی کو بلا کر کہیں گے کہ تو نے یہ گناہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اللہ سب کچھ کیا۔ اللہ فرمائیں گے دنیا میں بھی پردہ ڈالا تھا، آج بھی پردہ ڈال دیتا ہوں، جا جنت میں چلا جا۔ ایسی ستاری اللہ ان کے ساتھ فرمائیں گے، ایک غلطی مجھ سے ہوئی سب کو بتا دیا، ان سے ہزار ہاں غلطیاں ہوں گی، اللہ پاک پردہ ڈالیں گے ان کے اوپر، ان سے ان کا لباس نہیں چھینا جائے گا، ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالا جائے گا، ان کی اور ان کے خاندانوں میں، بیوی بچوں میں تفریق نہیں ہوگی۔ غلطی بھی ہے، پھر بھی انسان اسی معاشرے میں رہتا ہے، گناہوں کے باوجود مولی صاحب بھی رہتے ہیں، حاجی صاحب ہی رہتے ہیں، نمازی صاحب کو نمازی صاحب ہی سب کہتے ہیں، کسی کی عزت و آبرو میں فرق نہیں پڑتا، یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک خاص معاملہ ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے آپ کی امت کے ساتھ. اور پھر یہ بھی نہیں کہ گناہ کی توبہ کرنی ہے تو جاؤ میدان عرفات میں، وہاں تمہاری توبہ قبول ہوگی. نہیں، جہاں کہیں بیٹھے ہو وہیں توبہ کر لو، اللہ پاک وہیں قبول کر لیں. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بعثت کو خود بیان فرماتی ہیں بعثت کا لفظ کہہ کر، انما بعثت الی الناس کافتا. بخاری شریف کی یہ روایت ہے. دوسری حدیث پاک کے اندر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اللہ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا؟ میں دنیا میں کیوں آیا؟ دنیا کے اندر آ کر اتنی تکلیفیں میں نے کیوں برداشت کی ہیں؟ میری بیٹی نے فاقہ کیوں برداشت کیا؟ میرے گھر والوں نے تکلیفیں کیوں سہیں؟ میرا نواسا کیوں شہید ہوا؟ میرے صحابہ نے کیوں تکلیفیں برداشت کیں؟ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ بہترین اخلاق کی میں تکمیل کر دوں. بہترین اخلاق پہلے موجود تھے، مہمان نوازی موجود تھی مکہ مکرمہ کے اندر، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی. مکہ کی جو تاریخ لکھی گئی ہے اس کے اندر یہ ایک واقعہ لکھا گیا ہے کہ ایک سردار اپنے گھر واپس آیا، راستے کے اوپر اونٹوں کے نشانات دیکھ کر پہچانا کہ کوئی قافلہ یہاں سے گزرا ہے. غلاموں سے پوچھا، کوئی بندے یہاں سے گزر کر گئے ہیں ہمارے گھر کے سامنے سے؟ جی ہاں، ایک قافلہ گزرا تھا، تم نے ان کو کھانا نہیں کھلایا؟ غلاموں نے کہا، جی ہم نے بڑی منت کی، بہت ان کو کہا، کھانا تیار ہے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ. لیکن وہ کہنے لگے، ہم بہت جلدی میں ہیں، ہم نے پہنچنا ہے، اس لیے ہم معذرت کرتے ہیں. انہوں نے کھانا نہیں کھایا، وہ چلے گئے. اس سردار نے اپنے گھر سے لے کر جو راستہ مکہ میں آتا تھا وہاں سے اور جہاں تک مکہ کا راستہ نکلتا تھا، دو دیواریں بنوائیں اور اپنے غلاموں کو حکم دیا، ایک دیوار پر انسانوں کا کھانا اور ایک دیوار پر جانوروں کا کھانا ہر وقت تیار رکھا جائے، تاکہ اگر کوئی جلد بازی میں بھی آئے وہ بھی ہمارے گھر سے بھوکا نہ جائے. چلتے چلتے وہ اپنا پیٹ بھر کر ہمارے گھر سے جائے. ہماری شان کے خلاف ہے کہ کوئی آدمی میرے گھر کے آگے سے گزرے اور بھوکا گزر جائے. ایسی مہمان نوازی پہلے سے موجود تھی، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا موجود تھا، جان دے دیا کرتے تھے اپنوں کے لیے، اخلاق موجود تھے، بہترین بات کرنے کا انداز موجود تھا. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اخلاق موجود تھے لیکن وہ ناقص تھے، ان میں کمی تھی. کون کون سی کمی تھی؟ ایک کمی ان کے اندر یہ تھی کہ وہ سارے کے سارے اخلاق، وہ ساری کی ساری مہمان نوازی، وہ سارے کا سارا کھلانا اور پلانا اور وہ سارے کا سارا اس کے پیچھے ریاکاری تھی، صرف اپنی شہرت مقصود ہوتی تھی. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تکمیل فرمائی کہ اخلاق اس کا نام نہیں ہے، اخلاق اس کا نام ہے کہ دوسرے کے ساتھ مہربانی بھی کرو، دوسرے کی ضرورت بھی پوری کرو، دوسرے کو کھانا بھی کھلاؤ، دوسرے کے کام بھی آؤ، دوسرے کی مدد بھی کرو، لیکن کس طریقے سے کرو کہ اگر دائیں ہاتھ سے کرو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. سات آدمی قیامت والے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں ایک بندہ ایسا بھی ہوگا جس نے صدقہ خیرات کیا، اس انداز سے کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. یہ تکمیل فرمائی اللہ کے نبی نے. اخلاق تھے لیکن وہ ناقص تھے، وہ کسی کام کے نہیں تھے، اس کا کوئی بدلہ آخرت کے اندر نہیں تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ انسانوں کے اندر جو اخلاق کی باتیں ہیں اس کی میں تکمیل کر دوں، اس کے اندر جو کمی ہے، جو کوتاہی ہے، اس نقصان کو میں پورا کر دوں اور بتاؤں کہ اخلاق ہوتے کیا ہیں. دوسری کمی کیا تھی؟ زمانہ جاہلیت میں اخلاق بہت تھے. دوسری کمی یہ تھی کہ کھلانا پلانا صرف مالدار چند قبیلے کے سرداروں کو، ان کا یہ کام تھا، وہ اپنی شہرت کے لیے کھلاتے پلاتے تھے. غریب آدمی تو وہاں اس زمانے میں بھی یہ کہتا تھا، میں کہاں سے کھلاؤں، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. पेट में कुछ नहीं है, पेट कमर के साथ लगा हुआ है। मेहमान आते हैं, एक सहाबी अपने घर में लेकर जाते हैं, बीवी से पूछते हैं कुछ खिलाने के लिए है? जी कुछ नहीं है, थोड़ा सा रखा है। बच्चों को बहलाने के लिए कहा, बच्चों को बहलाकर सुला दो और मेहमान के साथ बैठकर खाना खाएंगे। जब मेहमान खाना शुरू करे चिराग बुझा देना, हाथ मुँह हिलाते रहेंगे, मेहमान समझे हम खा रहे हैं, ताकि मेहमान का पेट भर जाए। ये चीज़ नहीं थी ज़माने जाहिलियत में। सरदार, बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े मालदार सदका खैरात करते थे, और वो भी इसलिए करते थे कि लोग हमारा नाम लें, अशआर के अंदर हमारे नाम हों, मजलिसों के अंदर हमारा जिक्र किया जाए, वो भी इसलिए करते थे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक की तकमील फरमाई, और तकमील इस तरीके से फरमाई कि जो कहा किया जाए वो अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, और सिर्फ ये नहीं कि मालदार करें, नहीं, बल्कि गरीब से गरीब, यहाँ तक कि भूखा से भूखा और प्यासा आदमी भी सदका खैरात कर सकता है। ग़ज़वा तबूक के अंदर हुक्म दिया कि लाओ माल खर्च करो अल्लाह के रास्ते में। लोग लेकर आए, सिद्दीक अकबर सब लेकर आए, हजरत उमर आधा लेकर आए, अब्दुल रहमान इब्ने औफ बहुत लेकर आए, हजरत उस्मान गनी बहुत लेकर आए, हजरत अबू अकील ना घर में कुछ है ना जेब में कुछ है, कुछ नहीं है। एक यहूदी के पास गए, कोई नौकरी है, कोई खिदमत है, मुझसे ले सकते हो? उसने कहा पानी देना है बाग को, हर डोल निकालने पर एक खजूर दूंगा। सारी रात सोए नहीं, आराम नहीं किया, सारी रात पानी निकाला, उसके बाग को सैराब किया, मुट्ठी भर खजूरें लेकर आए कि या रसूल अल्लाह मेरी तरफ से ये है। ये सिखाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो खुद फरमाया बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिम अल-अखलाक, कयामत तक जो अखलाक की तकमील है वो किस, वो पहले नहीं हुई थी, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेहतरीन ज़िंदगी से लोगों को सिखाई। जैसा कि मैंने पहले किया, आपने ये नहीं फरमाया मुझे अल्लाह ने इबादत करने के लिए भेजा, नहीं फरमाया, हालांकि इबादत सबसे ज़्यादा की है। चंद अहादीस हैं जिसमें बुइस्तों के साथ अल्लाह के नबी ख़ुद अपनी सीरत बयान फरमाते हैं कि मैं आया किस लिए हूँ दुनिया के अंदर। बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं बेहतरीन अखलाक को मुकम्मल कर दूँ, उसकी तकमील कर दूँ। एक और हदीस पाक के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बुइस्तु बिकसरिल मज़ामीर, अल्लाह ने मुझे दुनिया के अंदर इसलिए भेजा है कि गाने बजाने के आलात को मैं तोड़ दूं, ख़त्म कर दूं। बहुत गौर करें, आज बहुत कसरत है, हम में से किसी का कान ऐसा नहीं जो गाने बजाने से महफूज हो, हम में से किसी की आंख ऐसी नहीं जो इससे महफूज हो, हम में से किसी का घर ऐसा नहीं जो इस मुसीबत से बचा हुआ हो। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बुखारी शरीफ के अंदर ये रिवायत है कि मेरी उम्मत के ऊपर ऐसा वक्त आएगा कि ये हराम को हलाल बनाना शुरू कर देंगे, किस किस चीज़ को, किस किस हराम को हलाल बनाएंगे, उसमें खमर भी है, उसमें हरीर भी है, और उसमें माज़िफ़ का नाम भी लिया, यस्तहिल्लूनल हरीरा वल खमरा वल माज़िफ़, बुखारी शरीफ की रिवायत है। आज बहुत से बेहया इसको जायज़ करने के पीछे पड़े हुए हैं, मौसीकी जायज़ है, कोई जायज़ नहीं है, याद रखें। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि मेरी उम्मत पर ऐसा वक्त आएगा कि ये बहुत सारी हराम चीज़ों को हलाल बनाएंगे, यस्तहिल्लूनल हरीर वल खमरा वल माज़िफ़, ये रेशम को भी हलाल करने की कोशिश करेंगे, ये शराब को भी जो कतअन हराम है उसको भी हलाल बनाने की कोशिश करेंगे, और ये गाने बजाने को भी हलाल बनाएंगे। बुखारी शरीफ की रिवायत है, तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 चीज़ें बयान फरमाईं कि क़ुर्बे क़यामत के अंदर जब ये 15 चीज़ें तुम्हें नज़र आ जाएं, फ़न तज़िरू इंद ज़ालिका रीहन हमरा व ज़लज़लतन व खस्फन व मस्खन व आयातिन ततताबउ कनिज़ामिन क़ता सिल्कुहू फ़ततताबा, जब ये नज़र आ जाएं तो फिर इंतज़ार करना सुरख आंधियों का, फिर इंतज़ार करना ज़लज़लों का, फिर इंतज़ार करना ज़मीन फटे और तुम उसके अंदर धंस जाओ, और फिर इंतज़ार करना कि तुम बड़ी बड़ी मुसीबतों में मुबतला हो जाओ, ऐसे अज़ाबों का इंतज़ार करना अगर ये 15 चीज़ें तुम्हारे अंदर आ जाएं। उन 15 चीजों में से اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما، جب لوگ زکوٰۃ کو مصیبت سمجھیں، جب امانت کو ہڑپ کرنے کی کوشش کریں، جب اجتماعی مال کو اپنا مال سمجھیں، جب دین کو آخرت کے لیے نہ سیکھا جائے، اور جب لوگ اپنی ماں کی نافرمانی کریں اور بیوی کے فرما بردار ہو جائیں، اور جب لوگ اپنے باپ کی نافرمانی کریں اور دوستوں کی بات مان کر چلیں، اور ان ساری چیزوں کے اندر فرمایا وظاہرت القینات والمعازف، اس بات کو بھی کہ جب گانے بجانے والیوں کی کثرت ہو جائے، ظاہر ہو جائیں، ہر جگہ نظر آئیں، اور گانے بجانے کے آلات بھی بہت ہو جائیں۔ بڑا فخر ہوتا ہے آج ان لوگوں کو جو گانا سیکھ لیتے ہیں، بڑا بہترین کاروبار بن گیا ہے آج کے دور میں، ان مراسیوں کو سب سے زیادہ پیسے ملتے ہیں دنیا کے اندر، کوئی تجارت اتنی نفع بخش نہیں جتنی اداکاری اور جتنا یہ گویاپن، یہ سب سے زیادہ آج کے دنیا کے اندر ان کو مال ملتا ہے۔ وظاہرت القینات والمعازف، ظاہر ہو جائیں گی گانے والیاں، کثرت سے ظاہر ہوں گی، والمعازف گانے بجانے کے آلات بہت ہو جائیں گے، طبلہ سرنگی یہ وہ، یہ چیزیں گھر گھر کے اندر پہنچ جائیں گی، آج پہنچ گئیں۔ جن نشانیوں کو بتا کر پھر فرمایا کہ جب یہ ہو جائیں تو انتظار کرنا، سرخ آندھی آئے انتظار کرنا، زلزلہ آئے انتظار کرنا، زمین پھٹے اور تم اس کے اندر دھس جاؤ، اور انتظار کرنا کہ تمہاری صورتیں مسخ ہو جائیں۔ پتہ نہیں کیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ موسیقی حلال ہے، دف بجانا حلال ہے، ڈھول بجانا حلال ہے، کیوں اپنی تباہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں آج کی امت کے لوگ۔ ہم سب، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا بعثت بکثر المزامیر، اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا کہ میں گانے بجانے کے آلات کو توڑ کر ختم کر دوں۔ گھنٹی کی آواز جو اونٹ کے گلے میں ہوتی ہے، اس زمانے میں اونٹ کے گلے میں گھنٹی اس لیے بجاتے تھے کہ وہ جو اونٹ چلانے والا وہ سو جاتا تھا، اس کو پتہ چلے کہ اونٹ چل رہے ہیں، گھنٹی اس کے گلے میں ڈال دیتے تھے۔ اس گھنٹی کی آواز، حالانکہ وہ موسیقی نہیں ہوتی، وہ بھی اگر دور سے آتی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتی تھی اور فرمایا کرتی تھی کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے جو گانے دنیا کے اندر سنتے اور قیامت والے دن اس میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ ہم بڑے عادی ہو گئے، ہم سیرت کو پہچانتے نہیں۔ اللہ کے نبی نے سب سے بہترین انداز سے خود اپنی سیرت کو بیان کیا کہ میں دنیا میں آیا کس لیے۔ آپ کی شان یقیناً بہت اونچی، آپ کے کارنامے بہت بلند، آپ کے اقوال، اعمال، افعال دنیا میں بے مثال کوئی شک نہیں، لیکن خود اللہ کے نبی فرمائے کہ میں کس لیے آیا دنیا کے اندر، یہ صرف چند احادیث کے اندر ہے، اور چار حدیثیں صرف آج کی مجلس کے اندر سامنے رکھنی ہے۔ ایک فرمایا بعثت بکثر المزامیر، ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ دو آوازیں اللہ کو بہت ناپسند ہیں، اتنی ناپسند ہیں کہ اللہ ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ایک آواز مزمار عند النعمہ ورنت عند المصیبہ، خوشی کے موقع پر گانے کی آواز اور مصیبت کے موقع پر بین کی آواز، جو عورتیں پہلے زمانے میں آج بھی بہت کرتی ہیں، اپنے کپڑے پھاڑ لینا، اپنے چہرے کو پیٹنا اور بین کرنا، بائے بائے ایسے شور مچانا، یہ دو آوازیں اللہ کو بہت ناپسند ہیں۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی سیرت کو بیان فرمایا بعثت، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے۔ اور چوتھی حدیث پاک جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما بعثت معلما، اللہ پاک نے مجھے سکھانے والا استاد بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نہیں فرمایا میں مجھے روزہ رکھنے کے لیے بھیجا، مجھے نماز پڑھنے کے لیے بھیجا، مجھے حج کرنے والا بنا کر بھیجا، یہ الفاظ نہیں فرمائے۔ انما بعثت معلما، اللہ پاک نے مجھے سکھانے والا بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، کیا سکھایا ہے؟ آنکھ استعمال کیسے کرنی ہے اللہ کے نبی نے سکھایا، زبان کا استعمال کیسے ہو اللہ کے نبی نے سکھایا، پاؤں کیسے استعمال ہوں اللہ کے نبی نے سکھایا، تمہارا دماغ کیسے استعمال ہو اللہ کے نبی نے سکھایا، غمی میں کیا کرنا ہے اللہ کے نبی نے سکھایا، خوشی کے اندر کیا کرنا ہے اللہ کے نبی نے سکھایا، کاروبار کیسے کرنا ہے اللہ کے نبی نے سکھایا، بیاہ شادی کیسے کرنی ہے اللہ کے نبی نے سکھایا۔ زندگی کی کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ کے نبی نے نہ سکھائی ہو۔ کامل مکمل دین عمل کر کے، بتلا کر، سکھا کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ میں نے آپ نے ایک دفعہ نہیں، ہزار دفعہ سوچنا ہے، جو زندگی اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہے، اگر وہ زندگی میرے پاس نہیں، میرے پاس کسی اور کی زندگی ہے، کسی ایسے کی زندگی ہے میرے پاس، میرے پاس لباس کسی اور کا، میری شکل کسی اور کی، میری صورت کسی اور کی، میری سوچ کسی اور کی، میری خوشی اور غمی کے اندر میرا طریقہ کسی اور کا، میرے کاروبار کا طریقہ کسی اور کا، اگر یہ کسی اور کے پیچھے ہم چل رہے ہیں تو یاد رکھیں، اگر وہ زندگی نہیں جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہے تو یاد رکھیں، نہ ہم نے سیرت کو سمجھا ہے نہ سیرت کو مانا ہے. جو سیرت کو سمجھتے ہیں، جو سیرت کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی خود بیان فرماتے ہیں اپنی سیرت کو، ایک عرصے سے ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو گئیں کہ ہم سیرت بیان کرتے ہیں، آپ کے اخلاق بیان کیے اور چھٹی، اس لیے کہ ہم نے کون سا کرنے ہیں، کانوں کا مزہ لے لیا اور اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا. قرآن کے اندر اللہ کے نبی کی سیرت ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ ہے سیرت. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ ہے سیرت. اللہ کے نبی اللہ خود بیان فرماتے ہیں اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام خود اپنی سیرت کو بیان فرماتے ہیں، انما بعثت معلما، مجھے اللہ پاک نے استاد بنا کر بھیجا ہے. اور دوسری حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ کوئی ایسی چیز، ما من شیء یقربکم الی الجنۃ ویباعدکم من النار الا قد امرتکم به، کوئی ایک چھوٹی سی چیز بھی ایسی نہیں جو تمہیں جنت کے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے مگر میں تمہیں اس کا حکم کر چکا. ترکتکم علی ملۃ بیضاء، میں تمہیں ایک ایسے راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس میں تاریکی نہیں ہے، جس میں رات نہیں آتی ہے، جس میں اندھیرا نہیں ہے، جس میں کجی نہیں ہے، جس میں اونچ نیچ نہیں ہے، جس میں کانٹے نہیں ہیں، سیدھا ایک راستہ ہے، اس راستے پر میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس راستے سے ذرا سا بھی ادھر ادھر ہو جاؤ گے، گمراہی ہے، گمراہی کے راستے ہیں، دائیں طرف بھی گمراہی ہے، بائیں طرف بھی گمراہی ہے. ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا ونہارھا سواء، رات ہو یا دن ہو، جو میرا بتایا ہوا راستہ ہے وہ روشن ہے، اس میں کوئی کجی نہیں آئے گی. زمانے کیسے ہی آ جائیں، فتنے کا زمانہ آ جائے، فراخی کا زمانہ آ جائے، فقر و فاقے کا زمانہ آ جائے، کفر کے پھیلاؤ کا زمانہ آ جائے یا اسلام کے پھیلنے کا زمانہ آ جائے، ہر حالت میں ایک ایسا راستہ میں نے تمہیں دیا ہے جو بالکل سیدھا ہے. تو فرما انما بعثت معلما، میں اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے، میں بھیجا گیا ہوں استاد بنا کر، سب کو سکھایا بغیر کسی امتیاز کے سکھایا. اپنی بیٹی کو بھی وہی سکھایا جو ایک عام آدمی کو سکھایا، صحابہ کو بھی سکھایا، بعد میں آنے والوں کو بھی سکھایا. ایک زندگی سکھائی، جینا اور مرنا سکھایا، سونا اور جاگنا سکھایا. ایک دفعہ نہیں، ہزار دفعہ ہم نے غور کرنا ہے، اگر ہم نے وہ نہیں سیکھا تو نہ ہم نے سیرت کو سیکھا ہے، نہ ہم نے سیرت کو سنا ہے، نہ ہم نے سیرت کو مانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی مبارک زندگی کو سیرت کہتے ہیں. جب ہمارا ایمان اور یقین یہ ہے کہ آپ سے بہتر زندگی کسی کی نہیں، آپ سے بہتر اعمال کسی کے نہیں، آپ سے بہتر اقوال کسی کے نہیں، آپ سے بہتر افعال کسی کے نہیں، آپ سے بہتر نظر کسی کی نہیں، تو پھر ہم کیوں دھکے کھاتے ہیں دائیں اور بائیں؟ کیوں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا 60 سال کی عمر میں بھی اور 70 سال کی عمر میں بھی اور 80 سال کی عمر میں بھی ہماری شکلیں کیوں نہیں بدلی، ہمارا لباس کیوں نہیں بدلا، ہماری سوچ کیوں نہیں بدلی، ہمارے گھر کی زندگی کیوں نہیں بدلی، ہمارے باہر کی زندگی کیوں نہیں بدلی؟ اس لیے کہ ہم عمل کرنے کے لیے نہیں سنتے، عمل کرنے کے لیے نہیں کہتے. ہم سب کی حالت ایک جیسی ہے. یہ کہیں سننا سنانا یہ ہمارے لیے مصیبت نہ بن جائے، اس لیے کہ عمل کی نیت سے کہا جائے، عمل کی نیت سے سنا جائے، وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے. تو بہرحال رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ایک ایسا وسیع اور عریض، ایک ایسا علم ہے جو بہت ہی گہرا ہے، بہت ہی پھیلا ہوا ہے. جن بندوں نے ساری زندگی سیرت پر محنت کی وہ بھی آخر میں یہ کہتے ہیں کہ ہم حق ادا نہ کر سکے، ہم اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے. چند باب تھے جو ہم نے سمجھے ہیں اور بیان کر دیے، اس سے زیادہ ہمیں نہیں پتہ. لیکن سب سے اہم جو اللہ بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد سب سے زیادہ اہم جو اللہ کے نبی خود بیان فرماتے ہیں کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے، مختصر طریقے سے چار حدیثیں بیان ہوئیں. ایک فرمایا انما بعثت الی الناس کافۃ، مجھے ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ اخلاق کی تکمیل کر دوں. مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ گانے بجانے کے آلات کو توڑ کر ختم کر دوں. مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں زندگی سکھاؤں. ارادہ فرمائیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھائی ہوئی مبارک اور پاکیزہ زندگی کو اختیار کرنا ہے. اس کو اختیار کریں گے، ہمارا دل پاک ہوگا، ہمارا دماغ پاک ہوگا، ہمارا ظاہر اور باطن سب اللہ پاک کر دیں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
بیان بائے مولانا محمد اسلم، ریکارڈڈ بائے ذاکر اقبال، گلاسگو.